أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. یہ ایک اور مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو عظیم آیات ہیں, حجم کے اعتبار سے بھی بہت عظیم, معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم. جیسے آیت الآیات ہم پڑھ چکے ہیں ابھی آپ نے شرابی میں اس کی سماعت فرمائی ہے, اسی طرح سے ابھی آیت البر ہے. نیکی کس شے کو کہتے ہیں؟ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مختلف تصورات لوگوں کے اپنے ذہن میں ہیں. ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہے گا یہ بس ہتھ موڑنا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, کسی کا مال نہیں مارنا چاہیے, نیکی ہے آپ کے تو مال روزہ تو کرے نہ کر کیا فرق ہوتا. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نراکت ہیں, چور ہیں, چکے ہیں, ڈاکو ہیں, لیکن یتیموں کی مدد کر دی, بیواؤں کی مدد کر دی, یہ کام ان کے یہاں نیکی ہے جو ہو رہی ہے. باقی وہ جسم فروش خواتین ہیں وہ بھی اپنی نیکی کا تصور رکھتی ہیں, وہ بھی مسجدیں بھی بناتی ہیں, تعمیر کرتی ہیں مسجدیں. مسجد جو ہے گمری میں جہاں میں رہا ہوں کچھ عرصے, مسجد بائی والی وہ ایسی ایک خاتون نے بنائی تھی. ایک سب کا ہمارے یہاں وہ ہے کہ جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اس کی روح سے ناشنا ہو جاتا ہے, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموتے روح نکل جاتی ہے. سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے, نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے. ساری بحث ہوگی رفا یا بینک پر ہے کہ نہیں ہے, اور نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, تراوی آٹھ ہے کہ بیس ہے, ساری بحث پر ہو. تو یہ جو تصورات ہیں نیکی کے پرورتے, کہ جیسے اندھوں نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا وہ کیسا ہے, جس نے اس کے پیر کو ٹٹول لیا اس کا ستون کے بارے میں, جس کا ہاتھ پڑ گیا اس کے کان کو ان کا چھاٹ ستھرا ہے ہاتھی. وہ مختلف جو ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داس صاحب. تو نیکی کا یہ تصور جو ہے تقسیم ہو گیا. یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے. نیکی کی حقیقت کیا ہے, اس کی جڑ کیا ہے, بنیاد کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کے مظاہر کیا ہے, مظاہر اولین سے کون سی ہے, سالین کون سی ہے, سالسن کون سی ہے, اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تکمیل کی جا سکتی ہے. ایسکس قرآن ایسکس کے لیے یہ آئے ایک یہ سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے. لیکن یہ سمجھنے کی آیت یہاں آئی کیوں ہے؟ پس منظر میں وہی تحمیلت اللہ علی ہے. تحمیلت اللہ کے چار رکوع, 15, 16, 17, 18, یہ تو فوری ہے. اس سے پہلے 14 رکوع میں آیت تھی للہ مشرق والمغرب فإن ما تولوا فثم وجه الله. ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر چھٹ گئی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. یہ کہ یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. یہ کہا کہ نیکی نہیں ہے, نیکی یہی نہیں ہے, یہی نیکی ہے. جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے, لیکن اصل سے اس کا باطن ہے. باطن صحیح ہے, نیک ہے, تو حقیقت میں نیکی نیک ہے ورنہ نہیں. ولیکن البر, بلکہ نیکی تو اس کی ہے, اب یہاں سے شروع ہوا, جو نیکی کی جڑ ہے, بنیاد ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, سب سے پہلے ایمان, تاکہ تصفیہ نیت ہو جائے. یہ جو ایمان لایا اللہ پر, یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے, والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے. ورنہ آدمی فداگری کرے, دکانداری کرے, کپڑا بیچے, کچھ اور بیچے, دین تو نہ بیچے. دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو. والملائکۃ والکتاب والنبیین, اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر, یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں. فرشتہ لایا دین, کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب. ایمان کی رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے, آئیڈیل اسوہ. ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے. نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا, کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا. اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل, ایک اسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتبر ہو تمام چیزیں, اور وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. نیکی کے جاہد کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے, جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو, اس سے کم نہ ہو. کوشش یہ ہو, آئیڈیا یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے. ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه في القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی رغم, علی حب ہی اللہ کی طرف نہیں ہے, علی حب المال, علی رغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے, جب القربا قرابت داروں پر, یتامہ یتیموں پر, ول مساکین محتاجوں پر, وابن السبیل مسافر پر, وسائلین اور مانگنے والوں پر, وفر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑا کر. گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی, اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں. عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شکاوت ہو, انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو, تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے. یہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. جس سے طبیعت گھبرا گئی, اکتا گئی, کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے لیے, خاتم کائی کی قبر کو لات مار دی, وہ نہیں ہے جو شہر پسند ہے. اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے, تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی. اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ, دیکھیے نماز اور زکات اب آ رہے ہیں. یہ ہے حکمت دین, ایک ہے روح دین, وہ ہے ایمان, اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی. نمبر دو نماز اور زکات, اور یہاں زکات کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور کے حوالہ دیا, ان نفل مال لحق سوز زکا. دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکات نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا, بڑی بے وقوفی ہے. مال میں حق ہے زکات کے سوا بھی, اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی, دیکھو اس آیت میں کیا ہے, زکات کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے. وہ آس المال اعلیٰ حب ہی نبل قربا ول یتام ول مساکین ام سبیل وسائل وفر رقاب وہ اقام الصلاۃ وہ آت الزکاۃ. اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو در و تعالی رکھنے کے لیے نماز ہے اقم الصلاۃ ذکری, اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکات ہے. اتنا تو بولنا کم سے کم, بوتل کا منہ تو کھلے کاف کو نکلے اس کا, اگر بوتل کا کاف نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے, تو زکات ہے تو کاف کے معنی ڈائی کی شرح کیا ہے, لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا, جو زکات میں نہیں دیتا اس سے کیا کرنا. پل موسول اب عہد ہی مزاحد, اور وہ تو جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لے, سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا, لسو رب دیکھو کالو بلا, پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ, پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں, اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں, شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے, میرے جو سوشل کانٹریکٹ, شوہر کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں, بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض, شوہر کے حقوق ہے بیوی کے حقوق ہے, پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے, جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے,
بڑے بڑا بزنس جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں چلتا ہے. تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو اہم کرتا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات. والموفون بعہد اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, جنگ کی حالت میں اور تکلیف. یعنی ایک نیکی ہے غربت کے بچیوں کی نیکی, ایک نیکی یہ ہے, یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے. یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی, یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی. جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ. اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑیں گے, سینکڑوں صحابہ نے جانے شہادت میں. تو آخری چوٹی کیا ہے, گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر, اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے, وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ آیت یاد کر لیجیے, اولئک الذین صدقوا. یہ ہے لوگ جو سچے ہیں, دعوت نیکو کاری کا بہت شوق ہے, یہ ہے وہ لوگ جو سچے ہیں. اولئک هم المتقون, اور یہی حقیقت میں متقی ہیں. تمہارے ذہنوں میں تو اور نقشے بیٹھے ہوئے, وہ لباس ہے, وضع قطع ہے, بس یہ بڑا متقی آدمی ہے. تقوی اس کا نام ہے, یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا گھیلا ہے, ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا. اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے لیے تقاضے اور نیکی کے لیے مظاہر موجود ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب اس کے بعد کچھ وہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث کر, میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی. یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت الآیات اور آیت البر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اہل ایمان, تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. قتلى قتیل کی جمع بھی, اور مقتول سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے. کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہل انگاری کہیں نہیں ہے. انسانی تبدیل کی ڈر کرتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے, تبدیل کی ڈر کر جائے. تو قصاص تم پر واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا. آزاد نے قتل کیا تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا. یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ, میرے دو غلام لے لو, نہیں. غلام جو رام اور آپ کی جگہ اب بھی ہوگا, جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. وہ انسان بھی دوسرا, اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی. اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے, بہت سے معیار بھی مختلف تھے. اگر اوسی خیتری کو قتل کر دے تو ایک تہائی خون بہا, تین گنا خون بہا, اور خیربی اوسی کو قتل کرے تو تہائی خون بہا, یہ ان کا قانون تھا. اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا, لیکن ہماری شریعت میں اگر یہ کبھی بڑا مقبول ہے, اور اس میں کافی فقہا کے اقوال ہیں مختلف, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں قسم رہے برابر, لہٰذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع للمعروف وأداء الله بإحسان. پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے, یعنی جو مقتول ہے اس کے مرسا اگر کہتے صاحب ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں, چاہے وہ خون بہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں, تو جو بھی کچھ خون بہا طے ہوا ہو اداء للہ بإحسان, اتباع للمعروف اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر, اور ادائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے, آسانی کی ہے اور رحمت ہے, اور اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے. اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا, لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے, چاہو یہ قتل کر دیا جائے گا, چاہو احسان کرنا چاہو مخلوق چاہو ویسے مخلوق, چاہو تو خون بہا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے, بڑھتا نہیں. اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے. قانون جو ہے اسلام میں قتل کا, اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی. آج کل ہمارے یہاں غلطی یہ ہے, مدعی ریاست مل جاتی ہے. آپ یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتول سے وہ رکھا ہے, اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے بعد کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دیں. قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے وہ رکھا ہے, کوئی صدر نہیں کر سکتا. ہمارے مسلم ہے پوری شرح پوری شک موجود. فمن قدا باد کا فل ہوا گابو علیم, جو اس کے بعد بھی حد سے قابو کرے گا تو اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اے ہوش مندوں کے ساتھ میں زندگی ہے تمہارے لیے. ایک روحانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے. اسلام بھی کہتا ہے ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم, لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. پیروی سیزت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. اب کوتبا علیکم دوبارہ آ گیا. یہ کوتبا کے لفظ کو سمجھ لیجیے, جہاں بھی کوئی شے فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ کوتبا ہے. اسی لیے شریعت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے الکتاب, الکتاب اس معنی میں کہ اس میں شریعت خداوندی پوری کی پوری موجود ہے. کوتبا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, تم پر واجب کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وصیت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتے داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ. ابھی کیونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا, یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا. وہاں ہوتا یہ تھا تو آدمی ہندوؤں میں ہوتا ہے جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا, چھوٹے بیٹے بھی نہیں, نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں, تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ بن جاتے تھے, کسی کو کچھ نہیں. یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا, لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نساء میں جب پورا قانون وراثت آ گیا, تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے. ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آئے گا. البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے, وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے, اور وہ جز یہ ہے کہ مرنے والا ایک تہائی اپنے مال کے لیے وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے, ایک تہائی سے زیادہ نہیں, اور وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی, وہ غیر وارث کے لیے وصیت ہوگی. کسی دینی ادارے کو دینا چاہے, کسی اور کو دینا چاہے, یتیم کو, بیوہ کو, کسی یتیم خانے کو, ٹھیک ہے, ایک تہائی, دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازم. تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حق علی المتقین, یہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والوں پر حق ہے, واجب ہے کہ وہ وصیت کرے کہ ہمارے والدین کے لیے مل جائے, فلاں رشتے دار کے لیے مل جائے, باقی جو ہے جو بھی وہ رکھا ہے لے جائیں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا, فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ, تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں. جو وصیت کرنے والا تھا وہ بدل ہے, اس نے صحیح وصیت کی تھی, جس نے بعد میں اس وصیت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وبال اس کا بوجھ انہی پر آئے گا. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. فمن خاف من موسی جنفا, اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری برتی ہے, ٹھیک وصیت نہیں کی ہے, دیانتداری کے ساتھ اس کی رائے ہوئی اور اسمن یا گناہ اس نے کمایا ہے, تو اصلاح بینہم, اور اب ان کے مابین صلح کرا دی, تھوڑا سا تو جمع کیا کہ بھائی وراثت تو یہ تھی, ان کی وصیت تھی, لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے, اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے, ان کے اتفاق سے فلا اسما ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے, اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر ہو سکتا ہے. ان اللہ غفور رحیم, یقین اللہ تعالی بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا. اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی عبادت میں صوم. جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے, لیکن یہاں جو ہے معاملہ صوم, اس سے پہلے مکی دور میں صوم کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے, نہ عربوں میں اس کا رواج تھا. یہ لفظ عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے, گھوڑے روزہ رکھتے تھے, لگتے جاتے بےچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا, کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار غارت گری, اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری, جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو بھاگو. اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا, وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا, اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا. گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں, لاگو جانور ہے, وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا, سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے, بھوکا نہیں رہ سکتا, وہ لو کے خطرے میں نہیں برداشت کر سکتا, لہٰذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ, کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے, خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گزرے میں مترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے, اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں آگ پیدا ہو جائے, جھیلنے کی برداشت کرنے کی, تو جنگ کے ہے جنگ کے موقع پر کہیں یہ دوا نہ دے جائے, اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا کیا جائے گا, تو ان کو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا. یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا, لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا, وہ تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے. اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدا مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا. یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا, قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا. جیسے تحمیلِ قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا, لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو, وہی ہے سبھی کے ذریعے. پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے, اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہے وہ سب گرم بھی ہو سکتے ہیں, اب اگر 30 کے 30 روزے ہیں کہ مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے جان نکل جاتے, بہترین تبدیل یہ کی گئی ہر مہینے میں, اور یہ موسم سارے آ رہے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا, اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر جب مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی, پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے, الگ اطلاق کھائیے. جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے, البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے, یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی, یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا. عام طور پر صحت مند شخص مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی. یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں, اور بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تمہارا اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے, تو مجھے اعتبار ہو گیا, اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں, بلکہ وہ تین ہر مہینے کی 13, 14, 15 ایام دین کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں مطلب, لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پہلی دو آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل ہے رکوع, اور یہ ایک عجیب مقام ہے. قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے, نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہے, کہیں وضو کا ہے, کہیں تیمم کا ہے, کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہوں پر, لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہے مکمل ہے, اس کی حکمت, اس کی غرض و غایت, اس کے احکام سب قسم اس میں آتے ہیں. اب پہلی جو آئے تو کون سی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار, تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, بھوک کو قابو میں رکھ سکو, شہوت کو قابو میں رکھ سکو, پیاس کو برداشت کر سکو, اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا, اس میں بھوک بھی آئے گی, پیاس بھی آئے گی, اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لیے, جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا, صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. اور یہ عام معلومات گنتی کے چند دن ہیں, یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ معدود جو ہے زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا. معدودہ جب آئے گا ایام معدودات, یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے, معدودات معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے کم روز ہے, سمن کا نمن کو مریض ہے, ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو او والا سفر یا سفر پر ہو, فائدہ تم نظامی کو خرچ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں. بہار لگی نہ یقین ہو اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر یقین کا عام ہو, مسکین جو فلیہ نے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں, میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعین نہیں تھی بلکہ الگ تخلیق تھی. ہر شہر ہوگا لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے, اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسلم کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا کیونکہ اس حقاق سے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. کمن پتا ہوا خیر الفاؤ خیر اللہ, اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے, روزہ بھی رکھے اور مسلم کو کھانا بھی کھلا, دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں, اس کے لیے بہتر ہوگا. وان تصوم, اور دیکھو اگر روزہ رکھو خیر الکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. یہ دو آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں شاید گوال تو نہیں کہہ بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا, حضور نے خود کیا ہے, ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو یا تو یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیے تھے, ان آیات کو اس کی توفیق کر دی. اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں, حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام, اور پھر ایک آیت آئے گی حکمت. یہ چھ آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس مبینات من الہدى والفرقان, لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے لیے تو آپشن ہے, بینات باتیں, والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر, تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو, فلیصم, اس پر لازم ہو کے روزہ رکھے. اب یہ وجوب الگ تخیر ختم ہو گیا, اب وجوب الگ تعین, اب یہ لازم ہے, یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی, ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر, جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں, شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے, حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرگرش کی, کچھ ایک جہاد اور قتال کے بکھرے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے کھیلنے لگانے تھے وہ نحال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ پھیرے لگائے, بندی کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ گئے سب نے دل میں اچھا سفر, سفر میں روزہ رکھنا کچھ نیکی کا کام نہیں. لیکن ہمارا تصور اور ہے, 105 بہار کھڑا ہوا روزہ نہیں چھوڑوں گا میں, روزہ تو میں نے رکھا ہوا یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے. ورتک میرا لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں. ورتک میرا اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم تقدیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی. اس موضوع پر میرا کتاب کیا عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن, اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں, کیا حکمت ہے, کیا غرض و غایت ہے, کیا مقصد ہے, اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, مطلوب کو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے, روح ربانی جو تم نے پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو, جن میں روزہ رکھو اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو, دباؤ اس کے تقاضوں کو, کاش میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو, اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو, نتیجہ کا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی, جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجیے میں قریب ہوں, دور نہیں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں, فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت فساد ہے, حرام ہونی تو کل نہیں کرنی ہے, تو کس منہ سے اللہ سے دعا کرو, پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیں, یہ نظرانہ حاضر ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس سائل ہے اور کوئی نہیں, ورنہ ہم تو مال اند کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھنا ہے کسی رہنا میں منزل ہی نہیں, کوئی پوپ نہیں, کوئی پنڈت نہیں, کوئی پادری نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ, اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں جائے مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں شرط ہے اس کی, وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب و دعوت دائی گا دان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں, اپنے جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور ادا دان, جہاں مجھے پکارے تو پکارے, دیر اینڈ دن میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فل یستجیبوا لی, انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے, یہ یکطرفہ بات نہیں ہوگی. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا, تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا, تم بارش بڑھاؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا, لیکن تم رخ موڑ لو گے تم بھی رخ موڑ لیں گے. ہماری تو مرضی ہوگی, غرض ہے تو تمہاری, تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے, تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم سے تمہاری سب متوجہ کر دیں گے. لیکن ہر چیز ان کن سے اللہ ینصر کم, اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو, پیلے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, اور کھڑے ہو جاؤ کنویں سے نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے, تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ چلے اللہ کی طرف گفتگو کرو, اللہ سے اتنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل بن, اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے تو سارے پردے ہٹ جائیں, لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْعَبَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. اب یہ ہے احکام کی آیت, بڑی قوی ہے, کیونکہ یہود کے یہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو اور رات بھی روزے میں شامل تھی, تو تعلق جنو سو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی شہری نہیں کا تصور نہیں تھا. جیسے ہی سوئے رات شروع, روزہ شروع, اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا. ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی, ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا, روزہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہے یہود کے یہاں, شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہے. اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے, لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے.
یہاں اب اس کو ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں اہل لکم لیلت الصیام رفق اللہ نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے، بڑا بلیغ کنایہ ہے یہ، جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے. میں وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، اسلامیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، میں پردہ، میں تعلیم نئی ہو کہ پرانی، اسلامیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وہ آفا انتم اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف کر دو، فلانا بات رو ہوں، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق انہوں نے شہر ہے وہ قائم کرو، وہ تبو ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ ایک تو اولاد تعلق انہوں نے، اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، تسکنو الیہا، قرآن مجید میں الفاظ آئے، تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک وجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے، جب ایک قارض کو، شکے سادار کو، کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کی صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس بات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا. وَتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، یعنی پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے، ادھر سفید نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پاؤں پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، صحیح جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو مطلب وہ کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے، تصحروا فإن في السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ثم أتم الصيام إلى الليل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے، اہل تشیع اس کے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے. ذرا تو بات شروع ہوں گا تم آپ کے سورت المساجد، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو، بلا کی بات شروع ہوگا مت ان سے مباشرت کرو، وان تم آسور المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آپ کے اچرے میں بے اعتکاف ہوتا ہے، تل کا حدود اللہ ہے فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ. بعض جگہ بناتا ہے فلا تقربوها، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو، تو حرام تو یہی شہ ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو، آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ. فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ کے رنگ سے اختیار کر سکے، بچ سکے. اب یہ نسبت ٹیسٹ والی آیت آ گئی. تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. ٹیسٹ کیا ہے؟ تقویٰ کا نسبت ٹیسٹ اپنے حلال. یہ نہیں ہے کوئی نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو. فَتُدْلِي بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اور اس کو جان کے بوجھتے کر رہے ہو. جو شخص اس معیار سے جو اس سے بعد آ گیا وہ ہے یہ نسبت کہتے. ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں. روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آئے. واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا جو تعروج کیا ہے، پہلا سال کا عبادی اگنی فائنی، روح انسانی میں اس طرح پیدا ہو جائے تقرب اللہ. اسی طرح احکام قوم میں جو کلائمیٹ بنے ہوئے ہیں، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس باثم وانتم تعلمون. یہ قانون ہے قابل حی اللہ. اے نبی، آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں. قل هي مواقیت للناس والحج، کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے. اب جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، دو ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا، ہم نے گھٹنا شروع کیا. تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعلیم کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج. اور یہ نوٹ کیجیے، سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال. حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکات ہر جگہ دی جاتا ہے، حج تو وہی ہوگا. اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا. اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے. جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، پہلے خود روزہ رکھو. یہ ترتیب ہے، ربط ہے. سوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام. یہ قانون اچھا رہے گا کہ کل ہی مواقع کے لیے ناس والحج بھلائی سب دن ہو بے انتا کل مجھے تب ظہور رہا بنا سندر دن رہا بن اتقا. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقویٰ ہے. یہ اصل میں ان کے حج رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یہاں میں جاہلیت میں، اس کے مناسب کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھی، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، حج تو تھا. وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا ہو پک گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے نہیں جا سکتے، بجھیں گے کہیں پیچھے سے، کہیں اوپر سے پھانک کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے. فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ شروع سے نیکی نہیں، بل ایسا دل ہو، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے. انتاط مجھے تب ظہور رہا کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے. ولیکن البر من اتقی، اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجیے، آیت البر کے آخر میں لفظ اولئک هم المتقون. ولیکن البر من اتقی، گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر آیا در میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ نے نیم بتانا کر دیا. واسل بلو کا میں نوا بھی تھا، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لينك قتال آ گیا اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوتھی کڑی
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے بھی تم سے قتال کر رہے ہیں
فلا قاتلوا لیکن حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدين اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا
وقتلوہم حیث سقطتموہم
انہیں قتل کرو جہاں بتاؤ
واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے
مہاجرین کہاں سے نکالے گئے مکہ
محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی کافی آیا تنگ کر دیا گیا
تبھی تو آپ نے ہمت کی
نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے
بل فتنت و شد من القتل
اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے کہ بری بات ہے
فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے
فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو
یہ سارے حالات فتنہ ہیں
تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شہ نہیں ہے اتنی فتنہ
بل فتنہ و شد من القتل
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
ہاں مسجد حرام جو چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے
ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس
جو بھی حرم کا علاقہ ہے
حتى يقاتلوكم
یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں
فإن قاتلوكم
پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں فقتلوهم
تو قتل کرو
كذلك جزاء الكافرين
یہی بدلہ ہے کافروں کا
پہلتا ہے
پھر اگر وہ بعد آ جائے
فلا عدوان الا على الظالمین
تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر
الشہر الحرام و بالشہر الحرام
شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام
یعنی اگر انہوں نے اثر حرم کی بے حرمتی کی ہے
اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے
لیکن تو شہر حرم ہے
ایک حرم زمین
اسے اشہر حرم
چار مہینے
تین حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور ایک عمرے تھے
یہ چار مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ طے تھا کوئی خون ریزی کوئی جنگ نہیں ہوگی
اپنے باپ کے قاتل کو بھی پالیں گے تو اس میں قتل نہیں کریں گے
تو ایک مقام ہے حرم
اس میں جنگ حرام
اور ایک وہ مہینے ہے
ان میں جنگ حرام
لیکن اگر کفر اقدام کرے
تب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے
نہیں
پھر جوابی کارروائی میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا
وہ فیم کہا فیم اللہ غفور رحیم
اگر وہ بات آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے
وہ قاتلوہم
بہت اہم آیت ہے بھائی
حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ
اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم
تو مسلمانوں جان لو
ایک دور تھا 12-13 برس تک
تمہیں حکم تھا کفو یا دیت
مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ
اب یہ نیا دور آ گیا ہے
تمہاری دعوت و تحریک جو ہے
وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے
اب جب تمہاری تلواری نیام سے باہر آ گئی ہے اب یہ نیام میں نہ جائے
جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے
اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے
اللہ حبیب قائم ہو جائے
پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے
یہ آج دوبارہ آئے گی
اور زیادہ
لکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
دین کل کا تو
جز نہیں
دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی
میں انفرادی بھی اجتماعی بھی
اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو
پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم
ٹوٹل
وہ اللہ کے احکام کے تابع ہے
لَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
پھر اگر وہ باز آ جائے
سنا کیا ہے تو ٹھیک ہے
پھر ظالموں کے اوپر جو ہے
سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں
الشہر الحرام بالشہر الحرام
حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا
والحرمات
قصاص
اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دست درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو، جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے. یعنی اللہ کی داعی نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقویٰ کی. اب دیکھیے وہ تیسری کڑی، یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے. قتال کے لیے لازم ہے انصاف بھی. جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرو. یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے. جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں سر ڈال دیا. یہ انفاق ہے، جہاد یہ مال. کون سے اوفی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر کی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے. دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور سے گھر شہر ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات یہ بھی ہو جائے، دین میں یہ ہوگا. اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے، خوب کر کہاں. تو اگر یہ جستجو دین دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے. پس صدقے و خیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو. پانی سے اوسی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، اور احسان کے نام سے اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے، محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے. یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجے ہیں، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تین درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اخبرنی علی اسلام، اخبرنی علی ایمان، اخبرنی علی احسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہیں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں غصہ کر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. یہ عمرے کے لیے احرام کو باندھ لیا جائے گا، مدینے سے سات دن باہر نکل کر ہی حج مکمل تو ہوگا، جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے. لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی، تو پھر اسے مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک لیا جائے، جیسے کہ سن چھ میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے. اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے، فَمَتَّعْ اِسْرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو. یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون کی جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ حجی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی بیت الماس جہاں پر جا کر جمع ہونا ہے، وہاں پہنچ نہ جائے. جانور تو آپ نے بھیج لیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت ان کو کھانے میں ملے گا. لہذا جانور لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے،
کہ وہ حجی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا حجیم بالغ الکعبہ, وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا. سمن کا منکم مریضن اور بھی عظم نہیں لاتی, تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹنا ضروری ہو جائے, فصلیت السیام اور صدقت او نسک, تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حجی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا. یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے, یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے. وہ سیام بھی ہے روزہ, روزے تین دن کے, اور صدقت او نسک, یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دم جنایت اس کو کہتے ہیں, یا صدقہ کیا جائے چھ افراد کو کھانا کھلایا جائے. پہلا امین تم پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو, فمن تبت امن عمر کے حج جو سمجھتے اس طرح حج, تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمر سے حج سے قبل سمجھتے اس طرح حج, تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اس نے بیعت کر لے. اب یہ سمجھ لیجیے حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا, یہ توہین کی کعبے کی. حج کے لیے تین مہینے شوال ذی القعدہ ذی الحج اور رجب کا مہینہ ان کے ہاتھ کہتا عمرے کے لیے, عمرے کے لیے علیحدہ سفر کو رہتے ہیں. لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی وہ یہ ہیں کہ ایک سخت چکی ملت کو پھیلنا تھا بہت قریب علاقے پر, لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا, تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں. ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول لیا اور پھر حج کا وقت آیا آخری دن حج کو تو پھر احرام باندھ, وہ حج کا احرام ہو گیا, اسے کہتے ہیں سمجھ. تو ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں, اسی احرام جاری رکھا اسے اور اسی نے حج بھی کر لیا, یہ احرام کہلاتا ہے جمع کر لیا ایک ہی احرام نے عمرے کو بھی اور حج کو بھی, ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے. تو یہاں تمتع کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ, یہ شکرانہ ہے کہ ہم یہ حج قربانی دیں. لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے, یہ بھی دم ہے, چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے پر, لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں, یہ صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے, اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے. فمن یہ بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ حدیہ پیش کرنے کو, فقیام و ثلاثۃ ایام فی الحج, تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے, ساتویں آٹھویں اور نویں ذی الحج کو روزہ رکھے ایک ایام حج میں, دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم النحر ہے. وسبعۃ اذا رجعتم, اور سات روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر سات روزے رکھو, تلک عشرۃ کاملۃ یہ دس روزے ہوں گے مکمل, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل دے, یہ رعایت ہے کن کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.